اسلام دنیا میں یہ دعویٰ لے کر آیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، تم مکمل ہو کر آیا، جس میں اجتماعیت، انفرادیت، گھریلو زندگی، جماعتی زندگی، سیاسی زندگی اور دینی زندگی، اجتماعی زندگی اور معاشرتی زندگی، ہر چیز کے احکام مکمل طریقے پر موجود ہیں اس دین کے لیے، جبکہ وہ نہایت مکمل ہے اور کامل موجود ہے، ضرورت اس کی تھی کہ اس کو پھیلایا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، لیکن ہماری مثال بہنی اس شخص کی ہے کہ جس کے سر پر ایک ٹوکرا رکھا ہوا ہو، ٹوکرے میں روٹیاں بھی بھری ہوئی ہیں، سالن بھی بھرا ہوا ہے، تمام کھانے پینے کی ضروریات مہیا ہیں، لیکن گھر گھر بھیک مانگتا پھر رہا ہے، کسی سے کہتا ہے مجھے روٹی دے دو، کسی سے کہتا ہے مجھے ترکاری دے دو، جگہ جگہ بھیک مانگ رہا ہے، اس کو اتنی شوقیت نہیں ہے کہ ہاتھ اونچا کرے وہ روٹیاں ٹوکرے میں رکھی ہوئی ہیں لے کر استعمال کرنا شروع کر دے۔ وہی مثال ہماری ہے کہ قرآن کریم میں، حدیث نبوی میں، ائمہ مجتہدین کے فقہ میں جو شرح ہے قرآن و حدیث کی، ساری نعمتیں دین کی موجود، معاشرت کی، معیشت کی، سیاست کی، دیانت کی، اجتماعیت کی، انفرادیت کی، اور اس کے باوجود مسلمان بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کو تقسیم کرے دنیا کو، وہ دنیا سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، کسی سے کہتے ہیں کہ ہمیں دین کی بھیک دے دو، کسی سے کہتے ہیں ہمیں سیاست کی بھیک دے دو، کسی سے کہتے ہیں ہمیں معاشرت کی بھیک دے دو، یعنی دنیا کی نقالی کرنا مسلمانوں کا کام رہ گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی نقالی دنیا سے کرائیں، اپنا جان و پیر اکثر پیش کریں دنیا کے سامنے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جب ایران فتح ہوا تو حضرت حذیفہ ایران تشریف لائے، قیام گاہ پر کھانا کھانے میں مشغول تھے، ایک فارسی غلام کھڑا ہوا کھانا کھلا رہا تھا، حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے لقمہ اتفاق سے گر پڑا زمین پر، انہوں نے جلدی سے ادب کے ساتھ لقمے کو اٹھایا، اس کی مٹی ساتھ کی، جھاڑا، پوچھا، اس کے بعد تناول کر لیا، کھا لیا اس کو۔ تو فارسی غلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا چیز کی، یہ متمدنوں کا ملک ہے، یہاں بھی تہذیب و تمدن بہت عام ہے اور بہت اونچے پیمانے کا ہے، آپ کی اس حرکت کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان بڑے حریص ہیں، ایک ایک لقمہ زمین پہ گر جائے تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے، تو آپ کو حریص بتلائیں گے، آپ پر نام رکھیں گے، تان کریں گے، آپ ایسا نہ کیجئے، یہ متمدنوں کی جگہ ہے۔ حضرت حذیفہ نے جواب دیا اور بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا اصلوں کو سنت حبیبی لہاؤلاء الحمقا، کیا میں اپنے حبیب پاک کی سنت چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے، کہ جن کو نہ دین کا ادب ہے، نہ دنیا کا، نہ رزق کا۔ میرے آقا نے تو یہ فرمایا کہ اکرم الخبز، روٹی کی بھی عزت کرو، کیونکہ وہ اللہ کا عطیہ ہے، اس کی نعمت، ہر چیز اللہ کا تبرک ہے، اس کی عزت و عظمت، تم پانی کی بھی قدر کرو، تم روٹی کی بھی عظمت کرو، توقیر کرو۔ تو میں تو توقیر کرتا ہوں رزق کی، اگر خدا نہ خواستہ بندگی میں گر جاتا تو بے شک میں چھوڑ دیتا، لیکن مٹی لگ جانا اور اس کو چھوڑ دینا، یہ تو اس قبلہ کی علامت ہے کہ خدا کی نعمت سے ہم مستغنی ہو گئے۔ تو مسلمانوں کا کردار یہ تھا کہ نبی کی ایک ایک سنت کو جو کھانے اور پینے کے متعلق ہے وہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے، دنیا ان پر ملامت کرے یا تان دے۔ ملامت کا اثر جب ہوتا ہے، جب خود آدمی کو اطمینان نہ ہو اپنے دین کے اوپر تو دوسرا تان کرے گا تو متاثر ہو جائے گا، لیکن جب خود مطمئن ہے، اس کی حقانیت کو سمجھے رہے تو ساری دنیا میں مل کر تان کرے، مسلمان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ تو آج جب کہ دین کامل ہے اور ہم اس پر مطمئن ہیں، تو ہمیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو دنیا کے آگے پیش کریں، لیکن چونکہ ہم واقف نہیں اپنے دین سے، ہم بے بصیرت ہیں اس میں، اس لیے دنیا سے بھیک مانگتے پھر گئے، بجائے اس کے کہ انہیں سیر کریں اور سیراب کریں اپنے دین سے، ہم خود سیر ہونے کی کوشش میں ہیں۔ یہ بالکل برعکس ہو گیا قصہ، قرن اول کے مسلمانوں نے دنیا کو آگاہ کیا دین سے اور دنیا کا نقشہ بدل دیا، ہم لوگوں کا دنیا نے مل کر نقشہ بدل دیا، اس لیے کہ ہمیں اپنے گھر کی خبر نہیں ہے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ مسلمان اپنے گھر سے باخبر ہوں اور اس مکمل دین کو جو ان کے ذمہ عائد کیا دیا تھا دنیا کے سامنے پیش کریں اور مبلغ بن کر اٹھیں اور خواب غفلت سے بیدار ہوں. ورنہ اسے یاد رکھیں کہ قرآن کریم نے فرما ہے صاف طور سے کہ اگر تم اس دین کی خدمت نہیں کرو گے, اس کو لے کر آگے نہیں بڑھو گے, تو اللہ تمہیں اس دین سے ہٹا کر دوسری اقوام کو کھڑا کرے گا جو اس دین کی خدمت کریں گے اور وہ اسے آگے بڑھائیں گے. فرمایا کہ وہ ان قتل اللہ یہ سب جو قوم غیرکم سن بلا یکون امثالکم, تم اگر اس دین سے ہٹیں, تم سست بنے غافل بنے, تو تمہیں ہٹا دیا جائے گا, دوسری قومیں آئیں گی جو اس دین کو لے کر آگے بڑھیں گی. یہ بڑی عبرت کا مقام ہے کہ مسلمانوں کو خبر نہیں اپنے علوم کی. اور امریکہ میں جا کے دیکھیے, وہاں مشرق علوم کو پڑھانے کے لیے یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں, 250 کے قریب رسائل و اخبارات ہیں جو اسلام کی طرح احسان کو اور اس کی حسن و خوبی کو بیان کرنے کے لیے جاری ہیں. آج وہاں جو نصاب بنا ہے اس میں ہدایہ اولین بھی داخل ہے, اس میں حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی وہ بھی داخل ہے, اس میں قرآن حدیث بھی داخل ہے جس کو وہ اپنے امکان بھر پڑھا رہے ہیں, تعلیم دینے کی فکر میں ہے. تو غیر اقوام اس طرح سے فکر کر رہی ہیں اسلام کی, اور جن پر یہ چیز اتنی وہ اس سے قافل ہیں, تو ڈر اس کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو الگ کر دیا جائے, دوسری اقوام کو لا کے کھڑا کیا جائے کہ وہ اسلام کی خدمت انجام دیں.
ان کے قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے اللہ اکبر تلکم دین حکم اکمل تو آر حکم نعمتی و رضی تلکم اسلام دینا دیٹ آئی ہیو ٹوڈے کمپلیٹ فور یو یور ریلیجن. ایوری برانچ آف اسلامک لائف ہیز گاٹ کمپلیٹ لاز, ایوری برانچ آف اسلامک لائف ہیز کمپلیٹ لاز. وی کین ایکٹ ان ایوری برانچ آف آور لائف ان دا گائیڈنس آف دوز لاز. But alas, today our example is such that we have like a man who has a basket full of bread upon his head, but unknowingly that he has got a basket full of bread on his head, he goes about begging for crumbs and pieces of bread door to door from others and asking them to give him pieces of bread in order to fill his stomach, while he's got a basket full of bread upon his own head. Here we have got the Quran, we have got the Hadith, we have got the Fiqh, which is in fact the explanation of the and the Tafsir of Quran and Hadith, and we have got a complete knowledge dealing with every branch of Muslim life, but we are unaware of those principles and those global guidance which has been given to us through the medium of the Quran and the Hadith and the Fiqh, and we go about begging from door to door to some, we are trying to imitate the deeds of other nations, of other people, of other groups, and we forget that we have such complete teachings in our own home. Therefore, dear friends, it is essential that we should learn the teachings of Islam, we should become aware of those things, and thereby is not only benefit ourselves, at the same time give it to others and spread it to others. Marana says of an instance that when Iran was conquered by the Muslims, Hazrat Hudhayfa رضي الله تعالى عنه, a great companion of the Holy Prophet, went on a visit to that country, to Iran. One day, while having his meal, a piece of bread fell from his hands, and there near him was standing an Iranian, a Persian slave. Hazrat Hudhayfa رضي الله تعالى عنه immediately took that piece of bread and cleaned the dust and mud which came onto that bread and ate it again. Seeing this, that Iranian and that Persian slave was astonished and said, "What thing did you do? Do you know that you have come into a country which has a very high civilization, which has very high moral code, and which is, and this is out of etiquette, that if a piece of bread falls out of your hand, you take it back and clean it and eat it again. It seems that you are a very, very greedy person. If that piece of bread fell out of your hand, you should just leave it down there and you should not take it away." Dear friends, we should take lesson from that sentence and that reply which Hazrat Hudhayfa رضي الله تعالى عنه at that time gave to that Iranian slave. He said, "Anatruko الناس رسول سنة حبيبي صلى الله عليه وسلم لحاول الهمقات. Do you think that I will leave the Prophet صلى الله عليه وسلم, the way of Nabiya صلى الله عليه وسلم, because of this foolish people? Whom you say the Prophet, very high civilization, they have got etiquette and manners, go there, then what I have been acting today? This is the sunnah of Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam, because Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam said, Akrimul Hubba, that you should respect the bread. That you should respect the bread. And because of that respect, because of that saying of the Holy Prophet, I have picked that bread, cleaned it, and I ate it. So dear friends, it was the practice of the companions of the Holy Prophet that every word that was uttered from the mouth of Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam and every practice which Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam practiced, they saw that they practiced accordingly. They did not, they had great reverence and great respect for the way of Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam and for the words of Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Dear friends, that's how we as children act accordingly, dear friends. Yes, he says, if this bread fell into something which is nafas, we call, into an impurity, then of course I shouldn't have eaten the bread, but it just fell onto the ground, and just because it was mixed with a bit of mud, I should just throw it away and then leave the sunnah of Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam. This could not happen. So now I say that because of these teachings which the people of the first century of Islam possessed, they changed the whole map of the world, dear friends. They changed the conditions of the world. But today we possess all those knowledge, all those teachings, and all those practices should not be taken from Allah and Sallam. Today we have become beggars, and we are going there to go to beg and to gain knowledge from others. Therefore, Imam says that we should learn the teachings of the Quran, of the Ahadith, of Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam, and go out and teach the people and try and change the map of the world once more and bring the people once more to Islam. Maulana says, if we do not do this, then I am afraid that the Quran Sharif says, وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Allah Ta'ala gives a warning to the Muslim people that if you turn your back from Islam, from the teachings of Islam, from these noble principles, then know that I will change you all with another nation. And I'll wipe you out and I'll bring another nation in front of you, and they will not be like you. They'll practice according and say according to the teachings of the Holy Quran. So Maulana says that I'm afraid that if we are going to leave the teachings of the Quran and we are going to leave Islam, do not practice accordingly, Allah Ta'ala will see that Islam stays in this world. He'll raise a nation, and that nation will act according to the teachings of the Holy Quran. It is a great warning to all the Muslims, dear friends, that we should away from our slumber and learn truth and hold on fast to the teachings of the Holy Quran, learn, educate ourselves, and thereafter preach it to others. Today, Maulana says it is the most surprising sight to see that in countries like America, which is totally westernized, but today they are looking for something greater, and they find that they can get those greater things in the principles and teachings of Islam. We are today erecting universities in which they are teaching Islamiyat and putting such subjects into the courses which are actually Islamic subjects. In their courses, you'll find that a kitab which we call the Hidaya, which is a Fiqh kitab, a most authentic kitab, they have got that into the in cause. The kitab which you and I do not know the names of that kitab, but they have got it into the cause. Then, again, they have got the kitab of that great Imam Shah Waliullah, which is called Hujjatullah al-Baligha. They have got that kitab in their cause. And this kitab, dear friends, we do not know even the name of this kitab, but they have got it into the curriculum and in the cause. Then again, they have got the Quran there, they have got the Hadith there. Why? They know that the teachings of Islam are complete, and Islam teaches most complete principles. Therefore, they want to learn those things, accept those things, and act according to that. But alas, we are neglecting and throwing away all the noble gifts which are given to us by the Almighty Allah Ta'ala. Therefore, Mahana says that it is time that we all woke up from our sleep and we learn these teachings of Islam and not only change ourselves but change the world.
ये जो दावा है कुरान का कि वही तकवल्लो यस्तबदिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम, तुम अगर फिर गए, तुमने अगर खिदमत छोड़ दी इस दीन की तो अल्लाह दूसरी कौमों को लाकर खड़ा करेगा जो दीन की खिदमत करेंगे, तुम महरूम कर दिए जाओगे। ये सिर्फ दावा ही दावा नहीं बल्कि वाकयात भी पेश आ चुके हैं। पांचवीं सदी गुजरने के बाद जब छठी सदी आई तो अरबों की शौकत इंतहा को पहुंची हुई थी। कलमरो और हुकूमत का दायरा मुसलमानों की इतना वसी हो चुका था कि एशिया से गुजरकर यूरोप के बहुत से हिस्सों पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। फौजों की तादाद मालूम नहीं थी, कलों की हद नहीं थी। जलालुद्दीन ख्वारज्म शाह जो बादशाहत करता था बगदाद में, उसकी कैफियत यह थी कि रुपए की इंतहा नहीं थी, फौजों की हद नहीं थी, रकबा बेहद वसी था, मगर ताजिश में मुबतला हुए लोग, फुल बादशाह भी और पब्लिक भी, शराब और कबाब और निस्वान और तेर अयाशी की चीजें ये पैदा हुई। कुदरती बात है कि जब ताजिश में कोई कौम मुबतला होती है तो उसका कल्ब कमजोर हो जाता है, दुश्मन उस पर गालिब आते हैं और छा जाते हैं। इसका वक्त आ गया और सूरत ये पेश आई कि ततार कौम थी, कोई उनकी मुनज़्ज़म हुकूमत नहीं थी, मुख्तलिफ जर्गे मुख्तलिफ कबीले उनके चौधरी मुकर्रर थे, कोई निजाम हुकूमत नहीं था। उस कौम के चंद ताजिर कुछ माल लेकर जलालुद्दीन ख्वारज़्म शाह के दरबार में आए, माल दिखलाया, बादशाह ने पसंद किया बहुत सा माल, कीमत पूछी तो ताजिरों ने कीमत वो बतलाई जो बादशाह को देखकर बतलाई जाती है, वो कीमत ज्यादा थी। जलालुद्दीन ने कहा कि इतनी कीमत नहीं दी जाएगी, कम करो। उन्होंने कहा कि हुजूर आप नहीं लेना चाहते माल न लें, लेकिन कीमत कम नहीं होगी। जलालुद्दीन ने फिर कहा कि कम करो। उन्होंने कहा बहरहाल हमें अपने माल का इख्तियार है, हम इससे कम पे नहीं देंगे। जलालुद्दीन ख्वारज्म शाह को गुस्सा आया, उसने हुक्म दिया कि सब ताजिरों को कत्ल कर दो और इनका माल सरकारी खजाने में दाखिल कर दो। सब कत्ल कर दिए गए। जलालुद्दीन जानता था कि मेरी इतनी बड़ी ताकत है कि कौन मेरे मुकाबले आ सकता है, और ये ताजारियों के ताजिर हैं, ताजारियों की जो कोई कुव्वत ही नहीं है, कोई हुकूमत ही नहीं, वो मेरा मुकाबला क्या कर सकेंगे। इस गुरूर में आकर हुक्म दिया कि कत्ल कर दो, कत्ल कर दिए गए। ये खबर पहुंची ताजारियों में, गम गुस्सा फैल गया, मगर कर क्या सकते थे, कोई ताकत नहीं। तमाम उन्होंने हुज्जत तमाम करने के लिए एक वफ्द भेजा जलालुद्दीन की खिदमत में। वफ्द मिला आकर बादशाह से और उसने कहा कि दुनिया की किसी मिल्लत और किसी कौम में ताजिर का कत्ल करना जायज नहीं समझा गया। ताजिर को इख्तियार है अपना माल जितने भी चाहे दें, चाहे कम या ज्यादा, लेकिन लेने वाला अगर न ले तो न ले, लेकिन इसका क्या हक है कि कत्ल कर दे। तो दुनिया की किसी मिल्लत में ताजिर का कत्ल करना नहीं आया। आपने मेरे ताजिरों को कत्ल किया, इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि उनका खून बहा दो, उनके खून की कीमत अदा करो। ये एक वफ्द आया जो पेश हुआ जलालुद्दीन ख्वारज्म शाह के दरबार में, मुतालबा पेश किया। जलालुद्दीन को गुस्सा आया कि कोई ऐसा भी है जो मेरे सामने मुतालबा करे, मेरी ताकत इतनी बड़ी, मेरा कलम रहे इतना बड़ा, मेरा मुल्क इतना वसी, फौजी इतनी, हथियार इतने, कौन है जो मेरे मुकाबले आए। हुक्म दिया कि इन सब वफ्द वालों को भी कत्ल कर। वो जानता था कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, वो सारे वफ्द वाले भी कत्ल कर दिए गए। ये खबर पहुंची ताकारियों, ताकारियों में इश्तआल पैदा हुआ, मगर ताकत नहीं थी। तमाम उनका जो सबसे बड़ा चौधरी था चंगेज खान, उसको एक तजवीर सूझी। उसने गुसल किया, एक लुंगी बांधी, एक चादरा ओढ़ी, नंगे सर नंगे पैर पहाड़ पर चढ़ा और था आफ्ताब पर, सूरज को पूछती थी ताजारियों के कौम, पहाड़ पर चढ़ा और एक पैर पर खड़ा होकर اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خدا، میں نے تیری آج تک کبھی عبادت نہیں کی، کبھی تیری پوجا نہیں کی، میں تو سورج کو پوجتا ہوں، اسی کو اپنا دیوتا جانتا ہوں، لیکن میں نے نام سنا ہے تیرا، اور یہ بھی سنا ہے کہ تو مظلوم کا ساتھی ہے، ظالم کا ساتھی نہیں. تو جانتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، میرے تاجر قتل کیے گئے، میرے وفد والے قتل کیے گئے، میرا مال زبردستی لوٹا گیا، مجھ پر ظلم کیا ہے، تو میں نے سنا ہے کہ تو ظالم کا ساتھی نہیں ہے، مظلوم کا ساتھی ہے، میں مظلوم ہوں، تو میری مدد کر. مورخین لکھتے ہیں کہ تین دن اور تین رات ایک پیر پر کھڑا رہا اور یہ کہتا رہا کہ اے مسلمانوں کے خدا میری مدد کر، میں نے سنا تو ظالم کا ساتھی نہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ تیسرے دن اس کے کان میں آواز آئی کہ ہم تیری ساتھ ہیں، تیری مدد کریں گے، تو مت پریشان. حدیث میں یہی فرمایا گیا ہے کہ جب مظلوم تڑپتے ہوئے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو فرمایا گیا کہ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور عرش کے درمیان میں کوئی حائل اور پردہ نہیں ہوتا، براہ راست مظلوم کی دعا پہنچتی ہے اللہ تک. تو تاتاری دریس نے دعا مانگی اور یہ کہا اے مسلمانوں کے خدا، تو آواز آئی تیسرے دن کہ ہم تیری ساتھ. حدیث میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ جب مظلوم پکارتا ہے اللہ کو اور دل کی طرف سے، تو فرماتے ہیں کہ انصروں کا ولو بعد حین، میں تیری مدد پر ہوں، کچھ تھوڑا سا وقت لگے گا، حکمت کے مات ہے، کچھ زمانہ لگے گا، گھبرانا مت، میں تیری پشت کے اوپر ہوں. تو مسلمانوں کو عقیدے کے طور پہ بتلایا گیا ہے، اس تاجاری رہی، اس کے کان میں یہ آواز پڑی کہ میں تیری مدد پر ہوں. بس وہ آیا، اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور جتنے بکھرے ہوئے افراد تھے ان منتشر افراد کو جمع کر کے اور اپنی معمولی طاقت سے چل دوڑا بغداد کے اوپر. راستے میں جتنے قلعے پہنچتے گئے مسلمانوں کے، مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا، قلعوں پر قبضہ کرتا ہوا، ریاستوں کو تباہ کرتا ہوا بغداد تک جا پہنچا. کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں میں اس کے مقابلے پر اتنی بزدلی چھا گئی تھی کہ ایک عورت کا مقابلہ بھی مسلمان مرد نہیں کر سکتا تھا. مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان سپاہی ہتھیار لگے ہوئے تاتاریوں کی ایک عورت نے کہا کہ لیٹ جا، وہ لیٹ گیا، یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ بھاگ بھی جائے. عورت نے کہا میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میں خنجر لینے گھر میں جاتی ہوں، خبردار جو تو یہاں سے اٹھ کر گیا، پڑا ہوا ہے، اتنی ضرورت نہیں کہ اٹھ کر بھاگ ہی جائے وہاں سے، وہ مسلح ہے. عورت کہتی ہے میں ہتھیار لینے جا رہی ہوں، پڑا رہا یہاں تک کہ وہ خنجر لے کر آئی اور اس نے ذبح کیا، اور کیوں نہیں کی اس نے مسلمان مرد نے. اور یہ ایک تاتاری عورت کی آفتاب پرست، اس نہتی عورت نے ایک مسلح مرد کو قتل کیا اور اس میں جان نہیں. وجہ یہ تھی کہ جو قوم تائیش میں مبتلا ہوتی ہے اس کے دل میں قوت باقی نہیں رہتی، وہ بزدلی کا شکار ہو جاتی ہے. کیونکہ عام طور سے مسلمان من حیث القوم مبتلا عیش و عشرت ہو گئے تھے، حرام و حلال کی پرواہ چھوڑ دی تھی. تو تاتاری جیسی قوم جو بکھری ہوئی تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، وہ چڑھ دوڑی اور اس نے ختم کرنا شروع کیا. بغداد میں پہنچے، بغداد کے اندر گھس کر قتل عام شروع کیا. لکھتے ہیں مورخین کہ بغداد کی نالیوں میں مسلمانوں کا خون اس طرح بہ رہا تھا جیسے برسات میں ندی اور نالے بہتے ہیں. ایک لاکھ سے اوپر وہ علماء قتل ہوئے کہ جن پر فتویٰ کا دار و مدار تھا، گویا اپنی دانش میں اسلام کا استحصال کر دیا، اس نے ختم کر دیا. سارا خلافت لاہ و بالا ہو گئی، سارا ملک تباہ و برباد ہوا، لاکھوں کے قریب آدمی قتل ہوئے اور تاتاری غالب آ گئے بغداد سے. چنگیز خان نے، تاتاری چوہدری نے اسی جگہ بیٹھ کر دربار کیا جہاں جلال الدین خوارزم شاہ بیٹھتا تھا، اور اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ کیا ہم نے فتح کر لیا بغداد کو؟ قوم نے کہا بے شک فتح کر لیا. کہا ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دیا؟ کہ ہاں بے شک ختم کر دیا. اب ان میں کوئی طاقت نہیں رہی؟ کہ بے شک کوئی طاقت نہیں رہی. یہ سب اقرار لے کر چنگیز خان نے کہا یہ سب کچھ فتح کیوں ہوں اس کی وجہ تم سن لو. میں نے مسلمانوں کے خدا کی طرف رجوع کیا اور میں نے یہ کہا کہ میں مظلوم ہوں اور تو ظالم کا حامی نہیں ہے, مظلوم کا حامی ہے, میری مدد کر. اس خدا نے مجھے آواز دی کہ بے شک ہم تیرے حمایتی ہیں. اس کی بنا پر میں انتہا کرتے اور میں نے بغداد مسلمانوں کے مقابلے کی ہمت کی. کوئی طاقت نہیں تھی میری, اس خدا نے مجھ کو طاقت دی اور میں فاتح ہوا, کامیاب ہوا. یہ فتح اس خدا کی ہے میری نہیں. تو میں جو سمجھتا ہوں سچا خدا وہی ہے جو مسلمانوں کا خدا ہے. میں اس پر ایمان لاتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تم کہو, قوم نے کہا کہ ہم پہلے بھی تیری ساتھ تھے, اب بھی ساتھ تھے, ہم بھی اسلام لاتے ہیں, ہم بھی ایمان قبول کرتے ہیں. ساری قوم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. یہی وہ ترک قوم ہے کہ جس نے 800 برس تک قسطنطنیہ پر حکومت کی اور مصر اور ایران اور عراق اور خراسان اور بغداد اور حجاز اور قازان اور یونان اور بلقان, یہ تمام ریاستیں یورپ کی ترکوں کے تحت تھیں. 800 برس تک ترکوں نے حکومت کی, اسلام کی خدمت کی. یہ وہی تاتاری ہیں کہ جو دار اسلام میں داخل ہوئے. ڈاکٹر اقبال نے خوب کہا اس واقعے کو سامنے رکھ کر کہ ہے آیا یوری سے تاتار کے افسانے سے پاس ماں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے. جب مدد کرنے پر آتے ہیں تو بتوں کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کرا دیتے ہیں, اور جب تباہ کرنے پہ آتے ہیں تو اسلام کا دعویٰ ہوتا ہے اور پھر بھی انہیں ختم کر دیتے ہیں اور اسلام سے نکال دیتے ہیں. تو اسلام نے جو دعویٰ کیا کہ وہ تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, یہ دعویٰ ہی دعویٰ نہیں, واقعہ بھی پیش آ چکا ہے اور اس کو کر کے دکھلا دیا گیا. ڈر اس کا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ آج یہ چیز پیش نہ آ جائے. جہاں بھی ہے مسلمان, نام لینے کو حکومتیں بھی بہت ہیں لیکن نہ حکومتوں میں جان ہے, نہ اسلام ان کا معیار ہے, نہ اسلامی رنگ ہے, نہ اسلامی خوبو باقی رہی. قوم کی قوم اس طرح ایک طرف سے گرفتار ہے تعیش میں, غفلت میں, اسلام دشمنی میں. یعنی اسلام کی تبلیغ میں ہم خود حاری ہیں. یہ نہیں ہے کہ دوسرے غیر حارج ہیں اور دوسرے مانے آ رہے ہیں, آ رہے ہیں. ہم خود اسلام کی تبلیغ میں حارج ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری قومیں اسلام کو سمجھتی ہیں ہمارے کردار اور کیریکٹر کو دیکھ کر. وہ کتابوں سے نہیں سمجھتی, وہ مسلمانوں کے افعال سے اسلام کو سمجھتی ہیں. ہمارے ناقص افعال دیکھ کر وہ کہتی ہیں کہ اگر اسلام اسی کا نام ہے تو سلام ہے اسلام کو, ہمیں ضرورت نہیں, ہم خود اچھے ہیں. تو ہم لوگ خود حارج ہو گئے ہیں اسلام کے پھیلنے میں, تبلیغ کرنے میں. تو مجھے ڈر یہ تھا جس کو میں مجھے ظاہر کرنا ہے کہ اس وقت حالت ایسی ہو گئی ہے مسلمان معاشرے کی کہ نہ اس میں اسلامی معاشرت باقی رہی ہے, نہ اسلامی خوب باقی رہی ہے. افراد ہیں جنہیں چنے لاکھوں میں اگر دو چار اچھے نکل آئے اسے اچھا نہیں کہتے, جب تک یہ قوم کی اکثریت اچھوں کی نہ ہو. منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون, جب اکثریت ہو جائے فسق و فجور کی ہم میں اور کمی رہ جائے ایمان اور خلوص و تقویٰ کی, تو اندازہ کیجئے آخر کیا نتیجہ نکلنا ہے. اس راستے میں ڈرا رہا ہوں کہ مل کر توجہ کیجئے اسلام کو قائم کرنے میں, دوسروں کے آگے رکھنے میں, تعلیم و تربیت سے اپنے کو درست کرنے میں. اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک کوئی قوم اپنے اندر انقلاب بپا نہیں کرتی, اپنے نفس کو صحیح نہیں کرتی, باہر بھی انقلاب نہیں ہو سکتا. تو باہر کے انقلاب اندر کے انقلاب سے تابع ہوتا ہے. اندر سے اپنے کو آپ بدل دیں, باہر خود بدل جائے گا. باہر کی ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ یہ آفت آ گئی, یہ مصیبت آ گئی, گھروں پر آ گئی, جائیداد پہ آ گئی. یہ بھی دیکھتے کہ دلوں پر آفت آ رہی ہے, اندر حالت خراب ہو گئی ہے. اندرونی حالت درست کی جائے, باہر کی حالت خود درست ہو جائے گی.
مانا That is a real thing which has been proven by history.
Maulana said it that in the 6th century Islam spread so much that the Muslims became rulers not only of Arabia, but Islam came out of the borders of Arabia and it was ruling Africa, and also Islam went into Europe. So Islam spread so much that they became in the 6th century rulers over Arabia, over Africa and over Europe. But at the time when Jalaluddin Qazi was the ruler in Baghdad, they had so much wealth that the people started indulging into all sorts of vices, in wine, drinking and women. And they neglected the teachings of the Holy Quran, and they forgot the duties which were imposed upon them by Allah Ta'ala. Because of this luxury, and once the nations were involved in such luxurious life and in such vices, such as women and wine and drinks and all these things, then they become weak, they lose their strength, they lose their honor, they lose their dignity, and they fall down onto the ground. So that was this, that once, what happened, that few Tatari sages came to the court of this great mighty Jalaluddin Khwarizmi Shah to sell some goods to this king. When they brought the merchandise in front of the king and the king asked the price, they quoted the price of the goods. And because the buyer was a great king, so according to that king, they also quoted the price. But the king said that the price is too high and you should lower the price. They said, no, this is the price and we would not like to lower the price. We could not give you much cheaper than the price we have quoted. You are a king and you can afford paying and buying them. The king became furious and he ordered that all these traders should be slaughtered down. And they, what are the goods they came with was looted and was robbed. This news reached the poor Tataris when they came to know that this mighty king of Islam has done such an action with the poor Tataris. They were also infuriated and they were poor, weak people. They did not have the might and strength to take the revenge of from this great king. What they then? They sent a deputation to the king and asking him that because you have unlawfully killed these children who came to your court to sell goods, and according to the law, international law, no trader should be killed. We could not kill the traders go from one town to another, from one country to another, just merely selling the goods and making a few shillings and few pounds profit. There's no such law existing, an international law whereby you can kill a trader. Therefore, we ask you to pay fine of the, to us because of killing these traders. You people have got now such courage that you are now demanding from me that I should pay fine for killing these people. He ordered these people that he ordered his men and soldiers that this deputation, every one of the members of the deputation, should be killed and slaughtered. They were all slaughtered. When this message reached the Tataris, they were very, very sorry that what has happened, and they did not have the strength to battle and fight this mighty king. What they then, their leader, whose name was Sandeep Khan, he had a bath and tying a lumi around his waist to climb a mountain, and they running on one feet. He addresses Allah Ta'ala in these words. So, O God of the Muslims, I do not know you, but I have heard your name from the Muslims. I am a sun worshipper. I to worship the sun. I am not your worshipper, but I know that you are the God of the Muslims. And I would hear from the Muslims that you are with the oppressed people and you are not with the oppressors. You are not the friend of the oppressor, but you are the friend of the oppressed people. You know, very well, that you have been oppressed. A great injustice has been done to us, to my people, to my community, that this great king of the Muslims, Jalaluddin Qasim Shah has not only killed those poor soldiers, but has even killed as a reputation, and even looted as a theft and food, and brought to the people. And I know that you are with the oppressed and not with the oppressor. O Allah of the Muslims, I ask your help, I ask your Muslims that you should help us. So he said and right, so three long days he stood on his right leg and he sat down praying to that God of the Muslims to which he never prayed. He only heard the name of Allah Ta'ala. According to he said, on the third day, a voice, he heard the voice of Allah Ta'ala saying that I have heard your prayers as you are praying, and no doubt I am with the oppressed and not with the oppressor, and I shall help you. After hearing this, he was very much satisfied. He returned back home. He gathered his scattered troops, his scattered people, and tells them that now let's go. He marched. And wherever he went, he plundered, he looted, he slaughtered, and he killed until he entered Baghdad. And there they massacred whomever they found. There was a general massacre, killing men, women, and children. The people became so afraid of them that the soldiers of Qasim Shah, although they had arms and ammunition with them, they had the sword with them, they had the spear, they had the dagger, everything. But a single Qasim woman would come and tell him that, listen, my very system to stay in your family. I have no brother with me, I have no sword with me, to slaughter you, with very good from here, stand here, and there, and bring me a sword just to slaughter you. The soldier, Qasim Shah soldier, was so frightened of a woman, of a Tatari woman, that he did not even have the courage to offer any man someday. He stood there, and said, that Tatari woman went, dropped his rod, and slaughtered that man. That's how he remembered Baghdad and wherever they went. After Baghdad was conquered, and the very same throne where this Jalaluddin, this mighty king of Islam, Jalaluddin Qasim Shah, used to sit and rule and give orders, this Tatari Sandeer Khan sits on the very same throne and addresses his handful of soldiers that now it is true that we have conquered Baghdad, the suggestion of that he has. You have broken the strength, they say, yes, no doubt, you have broken the strength, we have plundered them, we have massacred them, and we have ruined them. And today, we are conquerors. This is the dear friends, let me tell you one thing, that this victory which we have gained over such a great mighty king, over this Islamic empire, we are just because of one thing. The secret is this, that I pray to the God of these Muslims whom we have plundered and massacred and ruined them. So I think that the God of the Muslims is the true God, and I will pray to that God, and I say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. He handful of truth says that we were always with you, we are today with you, we are now with you too, and following you says, we also accept Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, and these wanderers who plundered and ruined the city of Baghdad, and who captured the Islamic Empire, they all became Muslims, and they became the rulers. It was these first dear friends, that after that ruled for 800 years, dear friends. They ruled for 800 years. So, dear friends, Manana says that the position is this, that we, because of indulging, in drink, and such things, and not certain, making any differentiation between halal and haram, everything is equal to us. We have made a dignity, and we have come to such a low position that we are today becoming a curse amongst the people. Therefore, dear friends, today we see that lead individuals, dear friends. We may find a few individuals among the Muslim people who are living good Islamic life, but the majority of them are embracing an all vital. We can see that if you even see the Islamic government today, you could not point out to one Islamic government who can say that is ruling according to the tenets of Islam and according to the laws of Islam. Not one such government is ruling today. And in fact, because of our own actions, because of our own actions, we are becoming obstacles to the progress of Islam, dear friends. No one is hindering the progress of Islam. It is true that our own nations are hindering the progress of Islam. We are very, very bad examples to the non-Muslims, dear friends. When the CIA are acting, they think that they are acting, that this is what Islam teaches them. Therefore, they are practicing like this, and because of that, they are running away far and far and far from Islam. Therefore, dear friends, what we should do, that's it. Allah Ta'ala says, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. That Allah Ta'ala doesn't change the position of a nation until they change their own position from within. If we only change ourselves and we become good at examples, inshaAllah Ta'ala, it will not be very long when Allah Ta'ala will also change our outward look. That today we are being whipped and down upon. We are being oppressed in this country. Whatever we possess is being taken away from us, and all sorts of injustices are being placed upon us. If only from within we change our lives, we change our way of living, we accept the teachings of Islam, and practice the terms of that, inshaAllah Ta'ala, it will not be very long when Allah Ta'ala will also change our existing position. And therefore, I say that we should be ourselves and stand up nicely and after reforming ourselves, present the teachings of Islam to others so that they will be affected by the and also enter into the fold of Islam.
मैंने जो कुछ कहा है उसका खुलासा कई चीजें निकलती हैं. एक ये कि हमें बाहमी इत्तेहाद होना चाहिए. दूसरी ये कि वो इत्तेहाद रस्मी या नुमाइशी न हो बल्कि दीन के मेयार से होना चाहिए. और तीसरी चीज यह है कि हमें दावत दीन देने का एक दर्जा पैदा होना चाहिए. हर मुसलमान को अल्लाह ने दाई और आमिर बिल मारूफ बनाया है. यही तीन चार चीजें हैं जिनके मुताबिक इस आयत में दावा किया गया है. जो आयत मैंने शुरू में तिलावत की थी, वह कसमें बेहद मिल्ला है दुनिया के कसम रखो. अब तला का इर्शाद है कि ऐ लोगो, अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो, जमीन मिलकर थाम लो. वला तफर्रुकु, मुख्तलिफ मत हो आपस में. जब उसकी रस्सी को मजबूत पकड़ लोगे तो खुद बखुद मुत्तहिद हो जाएगा. वो रस्सी क्या है? हदीस में फरमाया गया है कि अल कुरान हब्लुल्लाहि मंदूद मिन अस्समाई वल अर्ज. ये रस्सी अल्लाह की, यह कुरान है जो आसमान से जमीन की तरफ लटका दी गई है. उसको मजबूत थाम लो. जब ये फिक्र ऊपर जाएगी तो जो भी उसको पकड़ेगे वो भी फिक्र अल्लाह तक पहुंच जाएगा. वला तफर्रुकु, वल्कुरु नेमत अल्लाह अलैकुम, और अल्लाह की नेमत को याद करो कि इस्लाम के आने के वक्त तुम नगान इंतहाई फूट थी, खानदानी और कबायली झगड़े थे, मारपीट थी आपस में एक दूसरे के दुश्मन से. अल्लाह फैना खुलूद तुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को धोया. तो अच्छा तुम बने में कहीं इखवाना, पहले दिन दुश्मन थे, इस्लाम लाने के बाद जब अमल शुरू किया तो अगले दिन हकीकत भाइयों की तरह बन गए और एक दूसरे की मोहब्बत में सरसार हो गया. तो अल्लाह फैना खुलूद तुम, तो अच्छा तुम बने में कहीं इखवाना, और फरमाते वकूल तुम्हारा सचा हुसरत दिन, तुम बिल्कुल जहन्नम के किनारे पर आ लगे थे. तो अखरत फान कर तुम मिला, अल्लाह ने इस इस्लाम और कुरान और दीन की बदौलत उस किनारे से हटाकर तुम्हें जन्नत के किनारे पर पहुंचाया. फल कल तुम मिला कगारे को गंदी मिला हो या तुम आया तुम लाल या तुम चाहते दीन, ये अल्लाह की उम्मीद की निशानियां थी. इनको इसलिए अल्लाह बयान करता है कि तुम हिदायत पाओ, उसी व्यवस्था पर लग जाओ. लगने की सूरत एक तो यह है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो, उसके जरिए इस्लाह करो. दूसरी सूरत आज बयान की जब का तुम तुम उम्मत जरूर रही खैर, तुम में से एक जमात ऐसी बन जाए जो खैर की दावत दे, दीन की तरफ बुलाए, लोगों को दीन का पैगाम पहुंचाए, और दीन के जो मकासिद हजरत खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उस पैगाम को दुनिया तक पहुंचा दो. अमर बिल मारूफ करो, वही अमिल मुनकर करो, دنیا کے برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرو, بھلائی دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرو. بھلائی وہ ہے جس کو اللہ اور رسول بھلائی کہے, اور برائی وہ ہے کہ جس کو اللہ اور رسول برا کہے. تو پھر میں ایک جماعت ایسی ہو تو دعوت دے, بلائے لوگوں کو بھی ان کی طرف. تو دو باتیں فرمائی گئیں, ایک خود اپنی اصلاح کرو قرآن کی رسی کو مضبوط تھام کر, دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ دوسروں کی اصلاح کرو اس پیغام کو پہنچاؤ. تو دو چیزیں ہیں جو مسلمان پر لازم ہوتی ہیں, عائد ہوتی ہیں, ایک صلاح اور ایک اصلاح. اپنے کو صالح بنانا اور دوسروں کو صالح بنانے کی کوشش کرنا. اگر ایک مسلمان خود صالح بن جائے لیکن دوسروں کو صلاحیت کی فکر نہ کرے, وہ آدھا جسم میں آدھا اس نے اسلام ابھی اختیار نہیں کیا. تو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ مسلم بننا یہ مسلمان کے فرائض میں داخل کیا گیا ہے. یہ دین جبھی دنیا میں پھیل سکتا ہے کہ محض صالح ہونے پر قناعت نہ کریں بلکہ مسلم بن کر دنیا کی بھی اصلاح کریں. جبھی دین گھر گھر پہنچے گا اور وہ وعدہ اللہ کا پورا ہوگا کہ حول نبی ارسل رسول بالخدا الدین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. یہ دین ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دیں, ہدایت دنیا میں عام ہو جائے. اور اس حدیث کا وعدہ پورا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا غبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل جليل. دنیا کی زمین کی سطح پر کوئی کچا اور پکا گھر آنا, کوئی کپڑے اینٹ کا گھر خالی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ نہیں پہنچ جائے گا. خالص کو رغبت سے مانگے یا مجبور ہو کر مانگے مگر پہنچے گا ہر گھر میں. یہ پیشی گئی جبھی پوری ہوگی جب مسلمان آگے بڑھیں اور اپنے دین کو دنیا کے سامنے پیش کریں. یہی سب باتیں تھیں جو مجھے اس آیت کے تحت میں عرض کرنی تھی. اب وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو حقیقی دلچسپی کہنے والے کو ہونی چاہیے وہ ٹکڑے ہو جانے سے تقریر کو میں دلچسپی باقی نہیں رہتی, اور سننے والوں کو بھی ایک الجھن پیدا ہوتی ہے کہ جو ٹکڑے سامنے آئے پھر وہ چپ ہو کر بیٹھ گئے, پھر گردما ہوا پھر بیٹھ گئے, تو پھر دل باقی نہیں رہتا, ایک الجھن پیدا ہوتی ہے. تو وہ سامنے اور متکلم دونوں میں الجھن ہوتی ہے. اس لیے میں اس الجھن کو زیادہ دیر تک برقرار رکھنا نہیں چاہتا. وقت ہو گیا ہے اس لیے میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے. ماں جس وقت آئے جس سفر آ سکتے ہیں تو جس دیٹ وی شوڈ بری اباؤٹ یونٹی امنگ اور سیلف اینڈ وی شوڈ بیکم ریفارمر بائی ٹیچنگ اور لٹل ٹو ایور. This is what he intends in that ayat of the Quran, which I first recited to you all. لَا تَسْلُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْتَحْسَنْتُمْ بِالنِّعْمَةِ إِخْوَانًا. Allah Ta'ala says that وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, hold on fast to the rope of Allah Ta'ala. What is this rope of Allah Ta'ala? This rope of Allah Ta'ala, according to the hadith, it is the Quran. And those rope, the Quran, has been loaded down in the form of a rope upon this earth. And he who holds on to this earth, he will fill and take it by Allah Ta'ala, insha'Allah Ta'ala. So these teachings of the Holy Quran, if we only practice according to that, we shall reach Allah Ta'ala. So we should hold on fast to this rope. فَعَدَسَمُوا بِحَبِّ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. We should not disunite, disintegrate and be disunited. وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. You should remember that نعمت اللہ تعالیٰ upon you. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, when you were enemies among yourselves. You used to fight, you had quarrels, strife and wars in between you. But فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانًا, but because of accepting that نعمت of Islam of Allah Ta'ala and accepting the Quran Sharif, you have become like brothers. And in fact you love each other more than you love your brothers because of that uniting factor which we call Islam. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَحْسَبَ حُسْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Your position was this, but because of the internal strife and quarrel and disunity, you have reached to to the breeze of Jahannam and the fire of hell. But because of accepting the Holy Quran and the teaching of Allah Ta'ala, you were united, and thus we
were saved from falling into that fire of hell. Therefore, we should always keep ourselves reminded about that knowledge of Allah Ta'ala. The Al-Fatim Bhagavad Islam. The Kuntum Allah Ta'ala, the Kuntum Allah Ta'ala, the Kuntum Allah Ta'ala, the Kuntum Allah Ta'ala, in this manner, Allah Ta'ala, that is called, explains to you these verses so that we may ponder and we may think and we may get lessons from such things. Thereafter, Allah Ta'ala says, why is the commandment of Ummati Yasuna Rasulah? The second thing Allah Ta'ala said, that the gist of what I have said was this, that first we should delight ourselves. So in this portion of the ayat, Allah Ta'ala has asked us that we should unite ourselves by holding fast the word of Allah Ta'ala, which is the Quran. If we practice the teachings of Islam, which is hold on to the Quran, the Sharif, then a unity will be created amongst ourselves. But that is not sufficient. That we can say honestly by accepting the Holy Quran, by informing ourselves, by uniting ourselves, we could not say that we are complete Muslims, we are only half Muslims. We have to hold on and practice the other half part, which now the Quran can say, that we must be also refiners and reform others and agree to the others. That is mentioned in this verse, which follows now. That they should raise amongst you, they should exist amongst you, a group whose duty, who should dedicate themselves just to the cause of Islam, to the cause of preaching the religion of Islam to others, and to enjoin them what is right, and forbid them from what is wrong. This is what we call that becoming others, preaching others, missionary work of Islam. We ourselves, by the fighting ourselves, we could not become true and perfect Muslims. We have to accept Islam, reform ourselves, at the same time, preach to others in order to reform others. Then the Maulana goes on to say that if we practice these two things, then that great promise of Allah Ta'ala, which is given in the Holy Quran, will be fulfilled. And that promise is this, Huwallahi arsala rasulahu bil huda wa deenil haqqi liyudhhirahu ala deenil kulli. That whoever Allah Rasulahu, Allah Ta'ala is that who has sent his prophet with the true religion, so that ultimately it is the holy of all religion. It's the promise of Allah Ta'ala to your friends, that ultimately the religion of Islam will be built over all religions. And according to the hadith, it says, La yaqa ala dahil arde, bayte madarin, wala ghadarin, illa dakhalin, istakhalin Islam. That there will not exist a single house of mud or a single dirt house in this, on the surface of the earth, that Islam is penetrating to it, whether he likes it or whether he does not like it, whether he does it wholeheartedly or whether he accepts it fearfully. But a time will come that not a single house with a built of mud or sand, but Islam is penetrating to it, which means that every inhabitant of that house will become a Muslim. When this is going to happen to your friends, when we are going to practice upon the school conventions of the Holy Quran, that we hold in part of the Quran, whereby we unite ourselves, and secondly, speak of religion to others, then this promise of Allah Ta'ala will be fulfilled. So, dear friends, now I say that I have spoken to you for quite a long time, and now I think that we should finish off the lecture. And that is when I say, by this by this teaching and that translation, we do not, the contribution does not remain, and which then it makes the speaker a bit difficult to speak to. So I would not like to continue with this difficulty. Anyhow, I have said to you all what I desire to say tonight. وآخر دعوانا أن الحمد لله
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور ودمرنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم وتوفنا مسلمين اللهم أهلنا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا في ذلة الصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.